الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم صدق الله العظيم سورة الحجر کا ہم تیسرا رکوع شروع کر رہے ہیں اس میں تخلیق انسان اور پھر اسی زمن میں آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک کھنکنے والے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے۔ یہ مختلف اسٹیجز ہیں، پیدائش تو انسان کی مٹی سے ہوئی لیکن اس کی مختلف اسٹیجز اور مراحل ہیں جس کو قرآن مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے۔ ترتیب اس کی کچھ یوں ہے کہ مٹی کو قرآن تراب اور تین کہتا ہے، تو یا نون، پھر وہ مٹی کی جس جو پڑی رہے، کچھ پانی اس میں پڑ گیا اور وہ پڑی رہ جائے تو اس کو قرآن کہتا ہے تین لازب، لیس جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، پھر اس پر مزید پڑی رہنے والی مٹی پر کچھ اور عرصہ گزر جائے تو اس میں پپڑی سی پیدا ہو جاتی ہے، سڑان سی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو اچھالا جائے تو کھنکنے کی آواز آتی ہے، یہ ہے حمائم مسنون۔ یہ تین اسٹیجز ہیں جو قرآن اس اعتبار سے بیان کرتا ہے۔ یہاں تیسرے کا ذکر ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ اور یقینا ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک کھنکنے والے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ اور جنات میں اس سے پہلے ہم نے بے دھوئے کی آگ سے، یعنی آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ ایک تو آگ ہے، ایک آگ کے بالکل آپ کارنر پہ سرے پہ جا کے دیکھیں تو شولے کی مانند جو چیز ہے وہ ہے جو آگ کی لپٹ کہلاتی ہے، اس سے جنات کی پیدائش۔ یہاں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہو چکی تھی، تو نور سے پیدائش فرشتوں کی، نار آگ یعنی اس کی لپٹ سے پیدائش جنات کی، اور انسان کی پیدائش مٹی سے۔ اب آدم علیہ السلام کا ذکر، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور یاد کرو جو تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ بے شک میں انسان کو بنانے والا ہوں ایک کھنکنے والے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے۔ اب یہ دیکھیں چوتھی مرتبہ یہ واقعہ آ رہا ہے، سات مرتبہ کل آیا ہے، چھ مرتبہ مکی صورتوں میں اور ایک مرتبہ مدنی سورت سورہ البقرہ میں، لیکن نوٹ کیجئے کہ یہ تکرار آتی ہے قرآن میں، ریپیٹیشن ہوتی ہے، ہر مرتبہ ہر واقعے میں کچھ نہ کچھ نیا پہلو ہمارے سامنے ضرور آتا ہے۔ جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مقام پر آدم علیہ السلام میں اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکے جانے کا ذکر آ رہا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پھر جب میں اسے مکمل کر لوں، درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ یہی مضمون، یہی آیت دوبارہ آئی ہے سورہ صاد آیت نمبر 72 میں بھی، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تو سجدہ کیا فرشتوں نے تمام کے تمام، سب نے مل کر۔ یہ ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے، الملائکہ تمام فرشتے، کلہم سب کے سب، اجمعون تمام کے تمام، تو یہ تاکید در تاکید در تاکید آگئی کہ سارے کے سارے جھک گئے آدم علیہ السلام کے سامنے۔ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا علم کی بنیاد پر سجدہ کرایا گیا، یہاں ہم دیکھ رہے ہیں شرف انسانیت کس بنیاد پر ہے، اللہ کی روح میں سے کچھ انسان میں پھونکا گیا ہے، ورنہ مادی وجود تو، حیوانی وجود تو جانوروں کے پاس بھی ہے۔ جس شے نے انسان کو واقعی انسان بنایا ہے، شرف انسانیت عطا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس انسان میں اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکا گیا ہے، تو اس کی بنیاد تمام فرشتوں سے سجدہ کرا دیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کے روحانی وجود کو، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ اب یہ وضاحت ہو چکی ہے، ویسے تو اس کانٹیکس میں جب آتا ہے تو لگتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں، سورہ الکہف آیت نمبر 50 میں ذکر ہے، کان من الجن وہ تھا جنات میں سے، ففسق عن امر ربه اس نے رب کی نافرمانی کر ڈالی، تو وہ تھا جنات میں سے، لیکن یہ کہ عبادت گزار بہت تھا اور کیونکہ نار کا نور سے کچھ قربت کا معاملہ بھی ہے تو یہ فرشتوں کے قریب قریب کی صف میں پہنچ چکا تھا، اور رائے یہ کہ کم ترین اسفل جو ملائکہ اسفل ہیں، کم درجے والے فرشتے وہاں کا یہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جب خطاب ہوا فرشتوں سے تو وہاں موجودگی کی بنیاد پر اسے بھی کہہ دیا گیا، لیکن اس نے الا ابلیس اس نے سجدہ نہ کیا، ابلیس نے ابا یکون مع ساجدین اس نے انکار کیا کہ وہ سجدے کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ قالا اللہ نے پوچھا، یا ابلیسو اے ابلیس، ما لک الا تکون مع ساجدین تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سب کے ساتھ نہ ہوا، قال اس نے کہا لم اکل لأسجد لبشر میں اس بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں خلقتہ من صلصال من حمی مسنون کہ اللہ جسے تو نے ایک کھنکنے والے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا قال فخرج منها اللہ نے فرمایا کہ نکل جا فین نگر عجیب بے شک تو رد کیا گیا ہے مردود ہے رد کر دیا گیا رحمت الہی سے دور ہے. اب دیکھیں شیطنت کیا ہے اپنی عقل کو لڑانا اور تکبر کا اظہار کرنا اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو لڑا رہا ہے اور تکبر کا اظہار کر رہا ہے میں سجدہ کیوں کروں اس کو. دوسرے مقام پر ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین مجھے پیدا کیا گیا آگ سے اور تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے آگ جاتی اوپر کی طرف مٹی رہ جاتی نیچے یہ اسفل ہے کمتر ہے میں افضل میں سجدہ کیوں کروں. یہ عقل پرستی یہ تکبر یہ شیطنت ہے. اللہ فرمائے کہ قال فخرج منها فرمایا کہ نکل جائے فإنك رجيم بے شک تو رد کیا گیا ہے وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين اور بے شک تجھ پر بدلے کے دن تک کے لیے لعنت ہے. قال ربي اس نے کہا کہ اے میرے رب فانظرني إلى يوم يبعثون مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن مردے اٹھائے جائیں گے. اب یہ اللہ کی مشیت تھی دے دی گئی اس کو مہلت. قال فإنك من المنظرين فرمایا کہ جا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے الى يوم الوقت المعلوم ایک وقت تک کے لیے ایک دن تک کے لیے جس کا وقت مقرر ہے یعنی قیامت کا دن. قال ربی بما اغویتنی اس نے کہا اے میرے رب جیسے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے یہ شیطنت ہے غلطی خود کی الزام اللہ پر ڈال رہا ہے. قال ربی بما اغویتنی اس نے کہا اے میرے رب جیسے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا لأزینن لہ فی الارض ولأغوینہم اجمعین میں ان کے لیے ضرور زمین میں آراستہ کر دوں گا مراد گناہوں کے کاموں کو بلأغوینہم اجمعین اور میں ضرور سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین سوائے ان میں سے جو تیرے بندے مخلص ہوں گے. مخلص خاص کیے گئے ان کی وضاحت آگے آ رہی کہ مخلص کون ہوں گے کن کو اللہ نے خاص کیا ہے. قال ھذا صراط علی مستقیم اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے راستہ سیدھا یعنی جو کہ مجھ تک آتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان بے شک وہ میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں. کون ہے؟ عبادی اللہ کے بندے. اور عبادت کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا محبت کے جذبے کے ساتھ زندگی کے تمام معاملات میں. تو جو اپنی عقل لڑانے کے بجائے اپنی منمانی کرنے کے بجائے اللہ کی مانیں گے وہ اللہ کے بندے ہیں. تو ان عبادی لیس علک علیہم سلطان بے شک وہ میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں الا من اتبعک من الغابین سوائے وہ کہ جس نے گمراہوں میں سے تیری پیروی کی. جس نے تیری پیروی کی اس پر تیرا زور چل جائے گا. کب زور چلتا ہے؟ پڑھ چکے سورہ اعراف آیت نمبر 175 میں اس شخص کا واقعہ جس کو اللہ نے اپنی آیات عطا فرمائی. مفسرین نے نام بیان کیا بلعام بن باعورا فانسلخ منہا وہ دور ہو گیا اللہ کی آیات یہ گیپ آیا فاتبعہ الشیطان شیطان نے اس کی پیروی کی فکان من الغاوین اور وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا تھا. تو جہاں انسان اللہ کی اطاعت اور محبت کے ساتھ عبادت میں لگا رہے گا وہاں شیطان کی شر سے بچے گا. جہاں ہٹے گا اللہ کی اطاعت سے شیطان کو دخل اندازی کا موقع ملے گا اور انسان گمراہوں میں شامل ہو جائے گا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ اور بے شک ان سب کے جہنم وعدے کا مقام ہے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ اس کے سات دروازے ہیں. جنت کے آٹھ بیان کیے گئے احادیث مبارکہ میں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم شدہ ہوگا. فلاں فلاں گناہگار اس دروازے سے داخل ہوں گے فلاں گناہگار اس دروازے سے داخل ہوں گے یہ تقسیم کر دی جائے گی. اس کے بعد چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا. اہل جنت کا اس میں ذکر ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آئے گا. ان المتقین فی جنات و عیون بے شک تقوی اختیار کرنے والے باغات و چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین ان سے کہا جائے گا کہ تم ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر داخل ہو جاؤ. ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا اور ہم ان کے سینوں میں سے کھینچ لیں گے اگر کوئی خفگی کوئی ناراضگی ہوگی اخوانا بھائی بھائی بن کر رہیں گے وہ علی سرر متقابلین تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. بشری تقاضے کے تحت کوئی ناراضگی کچھ رہ گئی ہوگی تو اللہ اس کو نکال دیں گے اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ریلیکس موڈ کا ایک انداز. دنیا میں مشقت ہے دنیا میں محنت ہے اور ریلیکسیشن یہاں نہیں بلکہ وہ کہاں ہے؟ جنت کے اندر ہے. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ محنت یہاں کریں یہاں ریلیکس نہ ہو جائیں. یہاں تھوڑی سی محنت ہے پھر ہمیشہ کا ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. بہت آسان سودا ہے. لا یمسہم فیہا نصب اس میں انہیں نہ کوئی تکلیف چھوئے گی وما ہم منہا بمخرجین اور نہ وہ وہاں سے نکلنا چاہیں گے. بعض اوقات ہوتا ہے انسان ایک بہترین مقام پر پہنچ گیا ایک مہینہ دو مہینہ چار مہینے دس مہینے ایک سال دو سال اکتہاٹ آ جاتی جنت ایسی شے نہیں، ایسا مقام نہیں، لا وما هم من منها بمخرجين، اور وہاں سے وہ نکلنا بھی نہیں چاہیں گے. یہ چلیے ایک انسان شدید گرمی سے آیا اور ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ گیا، 6 گھنٹے کے بعد 8 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ کہے گا بھائی اس کو ذرا آف کر دو. یا اگر سینٹرلائز نظام ہے تو وہاں سے نکلنا چاہے گا. اہل جنت کا معاملہ ایسا نہیں، وہاں کی نعمتیں دائمی ہیں، یہاں جو کچھ ہے وہ فار دا سیک آف ٹیسٹ ہے، چکھتے ہیں ہم نعمتوں کو. شدید پیاس لگی ایک آدمی کو، ٹھنڈا پانی اس کو ہم نے ایک گلاس کا پیش کر دیا، اس نے پیا، بڑا لطف آیا. دوسرا دیا، اس کو لطف آیا. تیسرے چوتھے پہ اس کا پیٹ بھر گیا، اور ساتویں آٹھویں پہ ممکن ہے اس کو ہاسپٹل لے جانا پڑ جائے. جنت کا معاملہ یہ نہیں، وہاں کی نعمتیں دائمی. جیسے حدیث میں آتا ہے، بس ذرا سی ڈکار آئی معاملہ ختم، کوئی ویسٹیج کا مسئلہ نہیں، کوئی فضلات کا مسئلہ نہیں. وما هم منها بمخرجین، اور وہ وہاں سے نکلنا نہ چاہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دو شانیں، رحمت کی بھی اور عذاب کے ڈرانے کی بھی، بیک وقت اس مقام پر آ رہی ہیں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہوں. وانا عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ کہ میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے. یہ دونوں شانیں سامنے رہنی چاہیے. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عفو ہے، غفور ہے، لیکن ساتھ ہی شدید العقاب بھی ہے، ذوالانتقام بھی ہے، سریع الحساب بھی ہے. اس لیے حدیث مبارکہ ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام. یہ بیلنس بھی ہونا چاہیے. اگر اللہ کی رحمت کا معاملہ ہی بندے نے اختیار کر لیا اور عذاب کی کیفیت سامنے نہیں رکھی، تو ممکن ہے کہ وہ گناہوں پر آمادہ ہو جائے، اللہ معافی کر. اور ڈراوا ہی ڈراوا، ڈراوا ہی ڈراوا سامنے رہ جائے، تو ممکن ہے کہ اصلاح کا امکان ہی ختم ہو جائے. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ونبئهم عن ضيف ابراهيم، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ سناؤ. یہ تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 69 سے لے کے آیت نمبر 74 تک. ونبئهم عن ضيف ابراهيم، اور ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنائی. فرشتے آ گئے تھے ان کے پاس انسانی صورت میں. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا سلام. قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے. قالوا لا توجل، انہوں نے کہا کہ ڈریے مت. انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک علم رکھنے والے لڑکے کی. قال بشرتمونی علی مسنی الکبر فبما تبشرون، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تم مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، تو کس بات کی خوشخبری دیتے ہو اس حال میں؟ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا کہ ہم خوشخبری دیتے ہیں بالکل سچائی کے ساتھ. فلا تکن من القانطین، تو آپ مایوس ہونے والوں میں سے مت ہو جائیے. قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَقْنُطُ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس کون ہوگا سوائے گمراہ لوگوں کے. تو یہ گمراہی ہے اگر بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 87، یعقوب علیہ السلام کے الفاظ، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے جو کافر ہیں، یہاں ان کو گمراہ کہا گیا. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، انہوں نے کہا کہ اے فرشتوں تمہاری مہم کیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف. الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، وہ بھی فقط بیٹیاں. انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں گے. الا امرأتہ قدرنا انھا لمن الغابرین، سوائے ان کے بیوی کے، ان کی بیوی سوائے اس کے، کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، وہ نافرمان تھے. اب پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں لوط علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے اور شعیب علیہ السلام کا مختصر ذکر آئے گا. فلما جاء آل لوط المرسلون، پس یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے. قال انکم قوم منکرون، انہوں نے فرمایا کہ تم تو اجنبی لوگ ہو. قالوا، انہوں نے کہا فرشتوں نے، بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، بلکہ ہم تمہارے پاس اس کے ساتھ آئے ہیں جس میں وہ لوگ شک کرتے تھے. وآتیناک بالحق، اور ہم آئے ہیں تمہارے پاس حق کے ساتھ، بامقصد طور پر. وانا لصادقون، اور بے شک ہم سچے ہیں. فاسری باہلک بقطع من اللیل، بس اپنے گھر والوں کو رات کے قلیل سے حصے میں لے کر نکل جائیے. وطبع ادبارهم، اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے. ولا يلتفت منكم احد، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. وغدو، اور چلو. حیث تؤمرون، جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے. وقضینا الیہ ذلک الامر، اور ہم نے ان کی طرف اس بات کا فیصلہ بھیج دیا. ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ, اور شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آئے. تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں. قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ. لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں, بس مجھے رسوا نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَلَا تُخْزُونَ, اور مجھے بے آبرو نہ کرو. قَالُوا, انہوں نے کہا, أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ, کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں کی حمایت سے منع نہیں کیا. یہ ہے چوری اوپر سے سینہ زوری, ایسی بدترین حرکت کر رہے ہیں. ہم جنس پرستی میں مبتلا ہیں لیکن اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ تم حمایت کیوں کرتے ہو جہان والوں کی. یہی معاملہ ہے کہ جب انسان وحی کو چھوڑتا ہے, الہی تعلیمات کو چھوڑتا ہے, تو پستی کی اس انتہا کو بھی پہنچ سکتا ہے کہ جانوروں کو بھی مات دے جائے اور پھر تباہی اس کا نتیجہ نکلتی ہے. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين, لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں. اپنی بیٹیاں یا قوم کی بیٹیاں, اشارہ ہے نکاح کا جائز بندھن جو اللہ نے عطا فرمایا, اس کے ذریعے سے معاملہ پورا کرو اپنی خواہشات کی تکمیل کا. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين, فرمایا کہ میری بیٹیاں ہیں, اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ان سے نکاح کر لو. لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی جان, آپ کی عمر کی قسم, یقیناً وہ لوگ بے شک اپنے نشے میں مدہوش تھے. یہ واحد مقام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد شخصیت مبارکہ کہ جن کی جان کی قسم اللہ نے کھائی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی مکرم ہستی پیدا نہیں فرمائی, اور میرے علم میں نہیں کہ اللہ نے آپ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی ہو. لعمرک, اے نبی, آپ کی عمر, آپ کی جان کی قسم. انہم لفی سکرتہم یعمہون, بے شک وہ لوگ اپنے نشے میں مدہوش تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ, بس انہیں سورج نکلتے ہی چنگھار نے, زوردار آواز نے آ لیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا, بس ہم نے اس بستی کے اوپری حصے کو نیچے کر دیا, یعنی الٹ دیا اس کو. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ, اور ہم نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ, بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. متوسمین, وہ لوگ کہ جو قرائن سے موجود علامات سے نتائج اخذ کر لیں, غور و فکر کرنے والے لوگ. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. وانھا لبسبیل مقیم, اور بے شک وہ بستی, یعنی قوم لوط کی بستی, سیدھے راستے پر واقع ہے, حجاز سے شام کی طرف اور عراق سے مصر کی طرف درمیان میں یہ مشرکین کے راستے میں یہ بستیاں آتی تھیں. ان فی ذلک لآیات للمؤمنین, بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے. وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین, اور یقینا اصحاب الایکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ وہ ظالم تھے. فانتقمنا منہم, پس ہم نے ان سے بدلہ لیا. وانہما لبی امام مبین, اور وہ دونوں, یعنی یہ دونوں بستیاں, قوم لوط بھی اور قوم شعیب کی بستیاں بھی, ایک کھلے راستے پر واقع ہیں. یہ مدین کا علاقہ تھا, حجاز اور فلسطین اور شام ان کے درمیان کا یہ علاقہ تھا, یہ بھی مشرکین مکہ اس علاقے سے واقف تھے. اس کے بعد چھٹا رکو شروع ہو رہا ہے جو کہ اس سورہ مبارکہ کا آخری رکو ہے. اس میں قوم ثمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم کے ذکر ہے, پھر سورہ فاتحہ کی عظمت کا بیان انشاءاللہ آئے گا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور جامع ہدایات دی گئی ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, اور یقینا ہجر کے رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. ہجر سے مراد یہ علاقہ جو کہ قوم ثمود کا تھا, یہ مدینے سے شمال میں تبوک جاتے ہوئے یہ علاقہ آتا تھا جس کو ہجر کہا جاتا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, اور یقیناً ہجر کے رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. یہ بات بھی نوٹ فرما لی جس کا ذکر البقرہ میں آ چکا ہے ویسے, کہ رسول تو ایک گئے ہوں گے اس قوم کی طرف, معلوم تو یہی ہوتا ہے, تو رسولوں کو جھٹلایا کیا مطلب. تو بات اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بھی رسول, اس کو بھیجنے کا اختیار کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو. تو اللہ کے کسی ایک رسول کو جھٹلانا گویا کہ اللہ کے اس اختیار کو جھٹلانا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ رسولوں کو مبعوث فرماتا ہے, اور اس اختیار کا جھٹلانا گویا کہ تمام رسولوں کے جھٹلانے کے برابر ہے. جیسے اللہ کے ایک فرشتے سے دشمنی یہود نے کی تھی نا جبرائیل سے, تو اللہ نے فرمایا سب کے خلاف دشمنی. اسی طرح اللہ کے کسی ایک حکم کا انکار گویا کہ اللہ کی اس اتھارٹی کا انکار ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ حکم دیتا ہے, تو گویا ایک حکم کا انکار سارے احکامات کے انکار کے برابر. تو یہ اس معنی میں ہے کہ اس اختیار کا انکار کر رہے تھے جس کی بنیاد پر اللہ رسولوں کو مبعوث فرماتا ہے, تو گویا اس کا انکار تمام رسولوں کے انکار کے مترادف اور برابر ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, اور یقیناً ہجر کے رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا, اور ہم نے انہیں اپنی نشانی عطا کی، فکانوا عنہا معرضین، بس وہ ان سے اعراض کرنے والے ہی تھے، وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، اور وہ پہاڑوں میں بڑے اطمینان سے گھر تراشتے تھے، بڑی بڑی چٹانیں تراش تراش کر انہوں نے عمارتیں کھڑی کی تھی، فاقدتهم الصیحۃ مصبحین، پس صبح ہوتے ہی چنگھاڑ نے انہیں آ لیا، فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے وہ ان کے کام نہ آ سکا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب اور جامع ہدایات، وما خلق السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا، مراد ہے با مقصد پیدا کیا، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، پس وہی صفح الجمیل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمدگی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کیجئے، مراد مشرکین، اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک آپ کا رب ہی تخلیق فرمانے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یہ سورہ فاتحہ کی عظمت، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے آپ کو سات بار بار دہرائے جانے والی آیات عطا فرمائی، یعنی قرآن عظیم، بل قرآن عظیم یہ باو بیان کا ہے، ایکسپلین کرنے والا ہے، یعنی قرآن عظیم، تو یہ ساتھ دہرائے جانے والی یہ سورہ الفاتحہ، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں، یہی الفاتحہ یہ سبع من المثانی ہے جو مجھے عطا کی گئی، ہر نماز کے رکعت میں دہرائی جاتی، اور یہ اپنی جگہ قرآن عظیم کی حیثیت رکھتی۔ قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ کریں تو ہمارے تین بنیادی عقائد بنتے ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ رسالت کے ضمن میں شریعت کے احکامات بھی مل جائیں گے، اور نافرمانوں کا انجام بھی مل جائے گا، اور فرمانبرداروں کا انجام بھی مل جائے گا، رسولوں کے ماننے والے وہ کامیاب رہے، رسولوں کے انکار کرنے والے وہ ہلاک کر دیے گئے، اور رسولوں کے ذریعے سے تعلیمات ملی، شریعت اس کے اندر آ گئی۔ تو عقائد، معاف کیجیے گا، توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین جو عقائد، یہ پورے قرآن کی بنیادی تعلیم، ان کو سمو دیا گیا ہے سورہ الفاتحہ میں، اس معنی میں بھی یہ اپنی جگہ قرآن عظیم کی حیثیت رکھتی ہے، قرآن کریم کے مضامین کا جسٹ اور خلاصہ الفاتحہ کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور یقینا ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سات بار بار دہرائے جانے والی عطا فرمائی، والقرآن العظیم، یعنی ایک عظیم قرآن، لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواج منهم، اور ہرگز آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے ان چیزوں کی طرف جو ہم نے مختلف گروہوں کو دے رکھی ہیں استعمال کرنے کے لیے، ولا تحزن علیہم، اور ان پر غم نہ کیجیے۔ دنیا میں لوگ ہیں، اور یہ مشرکین مکہ ہیں، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چودھری، بڑی بڑی جائیدادیں رکھنے والے، بڑی بڑی ان کی جمعیتیں ہیں، بڑا بڑا ان کا اقتدار بھی ہے، تجارتیں بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے، لیکن جو کچھ ان کو دیا گیا، اے نبی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، اللہ نے عظیم ترین شے آپ کو دے رکھی ہے، وہ کیا؟ یہ قرآن عظیم، جس میں سے یہاں ذکر سورہ الفاتحہ کا آیا ہے۔ تو گویا اس قرآن کے آنے کے بعد اگر کوئی دنیا کی کسی اور شے کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ کی اس عظیم ترین نعمت کی ناشکری کرتا ہے اور توہین کرتا ہے قرآن کا، کہ نہیں وہ دنیا کی یہ جائیدادیں اور فلاں فلاں چیزیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، قرآن دیکھیں گے اس کو، وقت نکالیں گے پھر کبھی اس کے لیے، یا تو آفٹر ریٹائرمنٹ، یا کچھ ٹائم بچ گیا تو، ادروائز نہیں۔ نہیں نہیں، اے نبی اس کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر نہ دیکھیں ہم نے جو دنیا کے لوگوں کو استعمال کے لیے چیزیں دی ہیں، بلا تحزن علیہم، اور ان پر آپ غم نہ کیجیے، کیوں؟ ان کے انکار کی وجہ سے رسول اللہ کو رنج ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم کی آگ کرنے والا بن جائیں گے، اللہ نے تسلی دی، ولا تحزن علیہم، آپ ان پر غم نہ کھائیے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے بازو جھکا دیجئے اہل ایمان کے لیے۔ یہ بازو جھکانا یہ استعارہ ہے شفقت کے اظہار کے لیے، مثال کے طور مرغی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ چوزوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اسی طرح اور پرندوں کا معاملہ بھی ہے، تو یہ پرندوں کے یہ پر، یہ جو اپنے پروں کو پھیلا کر پھر دوبارہ سکیڑتے ہیں اپنے بچوں کو اندر لے کے، یہ شفقت کا اظہار ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ وقف جناحک للمؤمنین، اپنے بازو جھکائیے اہل ایمان کے لیے، دنیا داروں کی طرف آپ کی نگاہ بھی نہ اٹھے، توجہ جائے تو کس کی طرف؟ ایمان والوں کی طرف۔ وقل، اور آپ فرما دیجیے، انی انا النذیر المبین، بے شک میں خبردار کرنے والا ہوں بالکل واضح طور پر، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر پہلے نازل کیا، مراد عذاب، الذي جعل القرآن عبین، کہ جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال. اب نوٹ کیجئے، ایک تو اشارہ مشرکین مکہ کی طرف ہے، وہ مذاق اڑاتے تھے، اچھا بھائی یہ صورت آ گئی ہے، یہ فنا ہمارا سردار ہے وہ اس سے نمٹ لے گا، معاذ اللہ، تم یہ لے لو تم یہ لے لو اور اس کا جواب ہم دیں گے، اس طرح لڑتے تھے اس کے اوپر، معاذ اللہ. پھر یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے تو قرآن کا سرے سے انکار کیا، ان کی طرف بھی اشارہ. پھر ایک مقام قرآن کریم کا پڑھیں گے کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ تمام کتابوں کے لیے لفظ قرآن قرآن نے استعمال کیا، تو اس معنی میں اشارہ ہو جائے گا یہود و نصارہ کی طرف کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں حصے بکرے کیے، کچھ احکامات مانے کچھ نہیں مانے. تفسیر ہم پڑھ کر آ چکے سورہ البقرہ آیت نمبر 85، کہ تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو، تو ایسی جزوی اطاعت اللہ کے قبول نہیں ہوگی، بلکہ دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں شدید عذاب جو دیا جائے گا جزوی اطاعت کی وجہ سے. تو کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا مراد عذاب، الذین جعلوا القرآن عبین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. آج اس امت کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، قرآن کی مور دین 6000 آیات ہمارے سامنے کھلی، ہر زبان میں ترجمہ ہمارے پاس موجود، ہر اعتبار سے اس کے علم حاصل کرنے کے مواقع ہمارے پاس موجود. اول تو اللہ کی اس کتاب کی طرف لوگوں کی تلاوت کے اعتبار سے بھی توجہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ، پھر اس سے اگلا مرحلہ سمجھنے کا، اس سے اگلا مرحلہ عمل کرنے کا، اس سے اگلا مرحلہ دوسروں سے عمل کرانے کا، دوسروں تک پہنچانے کا، ایک ایسا نظام نافذ کرنے کا کہ جس کے ذریعے سے پورے قرآن پر عمل ہو سکے، تو بہت دور کی بات ہے. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جیسے ہم نے عذاب نازل کیا پچھلے لوگوں پر، الذین جعلوا القرآن عبین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اس اعتبار سے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، نماز کا حکم بھی قرآن دیتا ہے، زکات اور حج کا حکم بھی قرآن دیتا ہے، عمرے کی تلقین بھی قرآن کرتا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم وہ قرآن ہمیں حکم پردے کا بھی دیتا ہے، سود کی ممانعت کا بھی دیتا ہے، جھوٹ سے بچنے کا بھی دیتا ہے، غیبت سے بچنے کا بھی دیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی دیتا ہے، رزق حلال کا اہتمام کرنے کا بھی دیتا ہے، اللہ کے دین کو دوسرے تک پہنچانے کا بھی دیتا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کا حکم بھی دیتا ہے. یہ ساری تفاصیل الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس پڑھتے پڑھتے ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ دے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پورے قرآن کا واقعتاً علم حاصل کریں، اپنے دین کا علم حاصل کریں، اس پر عمل بھی کریں، اور آگے جو دعوت دین کی ذمہ داریاں ہیں، دین کو قائم کرنے کی ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہم اسے ضرور پوچھیں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کاموں کے متعلق جو کچھ کے وہ کرتے تھے. آج لاکھ کوئی اللہ کی اس کتاب اور اس کے احکامات کو نظر انداز کر لے، دنیا کی چند سہولیات کے حصول کے لیے، دنیا کے چند ٹکے کمانے کے لیے مل جائیں گے، وہ کافروں کو بھی مل رہے ہیں، لیکن اللہ لازماً سوال کرے گا اس کے متعلق، یہ لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. فاستع بما تؤمر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر دیجیے. ابتدان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انفرادی طور پر پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے دعوت دیتے تھے لوگوں کو، پھر یہ حکم آ گیا کہ فاستع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر دیجیے. پھر آپ کوہ صفا پر گئے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کے سب لوگوں کو آگاہ کیا اللہ کے دین کے حوالے سے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں ہم آپ کے لیے کافی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی کا وعدہ گیا. اسی طرح آج اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں جب دین کا کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری پشت پناہی پر بھی اللہ موجود ہوگا. تو ہمیں کسی اعتبار سے کوئی جھجک کوئی ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرنی چاہیے. لوگ دنیا کے اندر غلط نظریات کو پھیلانے میں ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتے، فحاشی اور یانی اور سود خوری اور نہ جانے کیسے کیسے گناہوں کے کارن ان کی دعوت دینے میں لوگ شرم اور حیا محسوس نہیں کرتے، تو ایمان والے کیوں شرم محسوس کریں اللہ کے دین کی دعوت آگے پہنچانے کے لیے. اور ان ناکفیناک المستہزئین، ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں ہم آپ کے لیے کافی ہیں. الذين يجعلون مع الله الها اخر، وہ کہ جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بناتے ہیں. فسوف يعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے. بران اس کا انجام، ولقد نعلم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں. انک يضيق صدرك بما يقولون، کہ یقینا جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، پھچتا ہے. کیوں؟ ان کے کفر پر آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ جہنم کا نوالہ بن جائیں گے. فسبح بحمد ربك، بس آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. حکم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. یہ تسبیح یہ سجدہ آپ کو اللہ سے جوڑے گا اور اس دین کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں آپ کو مدد فراہم کرے گا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 153، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو اس ذکر الہی سے اللہ کا قرب ملے گا، اللہ سے تعلق قائم ہوگا اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا آسان ہو جائے گا۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكَ، اور عبادت کیجیے اپنے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقینی بات تمہارے پاس آ جائے۔ اس یقین سے مراد موت ہے۔ نوٹ فرما لیجیے، سورہ المدثر آیت نمبر 46 اور 47 میں ذکر آیا ہے کہ یقین سے مراد موت ہے۔ اب یہاں ایک گمراہ کن فلسفہ ہے جو جاہل اور ان پڑھ قسم کے صوفیہ میں ملتا ہے کہ یقین آنے تک عبادت کرنی، جب یقین آ جائے تو اس کے بعد شریعت کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور ابھی ہم نے پڑھا سورہ حجر آیت نمبر 9 میں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ المدثر آیت نمبر 46-47 وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، مجرمین کا ذکر ہے، قول نقل ہو رہا ہے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا، مراد ہے موت ہمیں آ گئی۔ تو یہاں پر بھی اس کو معنی میں لیا جائے گا، یقین سے مراد موت، اس لیے کہ موت ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والا بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ سب کے سامنے کی بات ہے، یقینی شے موت ہے۔ تو مراد ہے کہ موت آنے تک مسلم رہو، فرما بردار رہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم اللہ کے مسلم ہو۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یقین سے مراد یقین آ جانا اللہ پر، اس کے بعد شریعت کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، جس ہستی سے سب سے پہلے خطاب ہے ان کا عالم کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں بھی دو افراد کا سہارا لے لے کر آ کر نماز ادا کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو معاف ہو اور رسول اللہ کو معاف نہ ہو، یہ کیسی شریعت ہے بھائی؟ نہیں۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کیجیے اپنے رب کی یہاں تک کہ یقین آ جائے، مراد ہے موت آ جائے۔ اس کے بعد سورہ النحل کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ بڑی پیاری سورت ہے، اللہ کی نعمتوں کے جامع بیان کے ضمن میں بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ظاہری اور باطنی نعمتوں کو بیان فرمایا۔ نحل کے معنی شہد کی مکھی، جس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ آیت نمبر 68 میں۔ کیونکہ کثرت سے اس میں نعمتیں بیان کی گئیں، اس لیے اس کا ایک اور نام بھی ہے، سورت نعم، نون عین اور میم، نعم، جس میں نعمتیں بیان کی گئی ہیں۔ مزید یہ کہ یہ سورہ مبارکہ مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی، اور اس میں بھی ہجرت کا ذکر ہمیں انشاءاللہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا رکوع جو شروع ہو رہا ہے اس میں قیامت کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے، نعمتوں کا بیان ہے، اور ہدایت کے مختلف راستے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ 16 رکوع اور 128 آیات پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، آ گیا اللہ کا حکم سو اس کی جلدی نہ کرو، مراد یہ کہ عذاب کی جلدی نہ مچاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا ہی یہ ایک علامت ہے قیامت کی، چنانچہ بخاری شریف مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت انا والساعت کہتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں، اتنا قربت کا معاملہ۔ تو جلدی نہ بچاؤ، اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا، فلا تستعجلوا، سو اس کی جلدی نہ کرو۔ سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور برتر ہے اس سے کہ جو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ فرشتے اپنی وحی کے ساتھ نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، بالروح مراد ہے وحی کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم سے۔ یہ روح کا لفظ قرآن کریم میں تین معنی میں ہے، روح القدس فرشتے کے لیے، سورہ القدر میں ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ روح انسان کے لیے بھی آئی، انسان کی روح کے لیے بھی، سورہ حجر آیت 29 میں ہم پڑھ چکے، ونفخت فیہ من روحی، انسان میں اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکا گیا، اور یہی لفظ اللہ کی وحی کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ اس مقام پر آیا، تو ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ فرشتے اپنے حکم کے ساتھ، وحی کے ساتھ نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ اس وحی کا حاصل کیا ہے؟ الہی تعلیمات کا خلاصہ اور تقاضا کیا ہے؟ ان انذر انہ لا الہ الا انا فتقون، کہ تم خبردار کر دو کہ میرے سوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس مجھ ہی سے ڈرو، میری نافرمانی سے بچو. خلق السماوات والارض بالحق، اس اللہ نے آسمان اور زمین کو بامقصد طور پر پیدا فرمایا. تعالی عما یشیکون، وہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. خلق الانسان من نطفہ، اللہ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، اور نطفے کا بھی ایک انتہائی مائنیوٹ سا حصہ جس سے انسان کی تخلیق ہوئی. فیدا ہوا قصیم مبین، پھر وہ ہو گیا کھلا جھگڑالو، طغیانی پر، سرکشی پر اتر آیا. کبھی تو فرعون بن کر خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے. سورہ نازعات کی آیت نمبر 23، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور کبھی یہ کہ اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کی بات کو مانتا ہے، میں کیوں مانوں بھائی، تم اپنی قبر میں جاؤ گے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، میرا تو دل نہیں چاہ رہا، میں تو اس پر عمل کروں گا. اتنی ہر دھرمی پر بھی لوگ آ جاتے ہیں باوجود اس کے اللہ کی تعلیمات ان کو سکھائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، لیکن پیدا ہوا قصیم و مبین، پھر تو وہ ہو گیا کھلا جھگڑا لو. والانعام خلقها، اب نعمتوں کا بیان. اور اس نے چوپائے پیدا فرمائے. لکم فیہا دفئن، ان میں تمہارے لیے حرارت کا سامان بھی ہے، جیسے کہ اون ہوتی ہے بھیڑ کی، اس سے گرم سامان بنایا جاتا ہے، جیکٹس وغیرہ. ومنافع، اور فائدے بھی ہیں. ومنھا تاکلون، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، مراد ان کے گوشت کو تم کھاتے ہو. اور منافع میں دودھ بھی شامل ہے، اسی طرح جانوروں کی چربی استعمال ہوتی ہے، ان کی ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے خون کو پولٹری فیڈنگ تک میں استعمال کر لیا جاتا ہے. بلکم فیہا جمال حین تریحون، اور تمہارے ان میں خوبصورتی ہے جبکہ تم شام کے وقت کو چرا کر انہیں لاتے ہو. وحین تسرحون، اور جس وقت صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو. ظاہر بات ہے جس ماحول میں قرآن نازل ہوا، اول مخاطبین کے لیے تو جانور بڑی قدر و قیمت رکھنے والی شے تھی. اب بھی گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ منظر بڑا خوبصورت ہوتا ہے کہ انسان کی جائیداد ہے جانوروں کی صورت میں، وہ آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اس کی عزت کا اسے اظہار ہو رہا ہوتا ہے. اسی پہ قیاس کیا جائے گا کہ اب اللہ نے جتنی بھی سہولیات ہیں، نعمت اللہ تعالیٰ نے بندے کو دے رکھی ہیں، بہرحال وہ انسان کی زینت، اس کی قدر و قیمت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہوا کرتی. لیکن اس ماحول کے اعتبار سے یہ ہے کہ بلغوا فیہا جمال حین تریحون، اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی اور شان ہے جس وقت شام کو چرا کر لاتے ہو. وحین تسرحون، اور جس وقت صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو. وتحمل اثقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں جانے ہلکان کیے بغیر تم پہنچنے والے نہ تھے، اس وقت یہ جانور تھے. آج ہم دیگر مینس آف ٹرانسپورٹیشن کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن آج بھی پہاڑی علاقوں میں خاص طور پر انسان کی مشینیں کام نہیں آ سکتی، نہ انسان کام آ سکتا ہے. یہی جانور ہیں جو بار برداری اور ویٹ کو ایک دوسرے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن بہرحال اس پر اب قیاس کریں گے، جو ذرائع اللہ نے آج ہمیں نقل و حرکت کے لیے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے دیے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو فرمائے کہ وتحملوا اثقالکم الى بلد لم تکونوا بالغی الا بشق الانفس، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں جانے ہلکان کیے بغیر تم پہنچنے والے نہ تھے. ان ربکم لرؤوف رحیم، بے شک تمہارا بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے عطا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ، اور زینت کے لیے بھی عطا کیے. اب آج اس بات کو سمجھنے میں ذرا سی جھجھک محسوس ہوتی ہے کہ گدھے اور خچر میں زینت کہاں سے ہوگی. اس وقت سواری کے لیے چیزیں اویلیبل یہی تھی، اور خاص طور پر گھوڑا جو ہے وہ تو ذرا ناز نخرے رکھنے والا جانور ہے، اس کی چال میں بھی ایک تمکنت ہے، وقار دکھائی دیتا ہے، کچھ دکھاوا بھی اس کی چال میں آتا ہے. لیکن بہرحال اس وقت کے معاشرے کے لوگوں کے لیے یہ چیزیں بڑی قیمتی ہوا کرتی تھی، تو یہی ان کی زینت کا اظہار تھی. لیکن قرآن ابدی کلام ہے. اگلا جملہ ہم سب کے لیے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پیدا فرماتا ہے جو تم نہیں جانتے. اس وقت کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ آگے گاڑیاں بننی ہیں اور ہوائی جہاز بننے ہیں، اور وہ شٹل بننی ہے ناسا کی، ڈسکوری بننی جو تباہی ہوئی. پھر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے علم قدیم میں پہلے سے ہیں. اس وقت کے لوگ یہ نہیں جانتے تھے، آج کا انسان کل کیا ہونے والا نہیں جانتا. یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے ٹرانسپورٹیشن کے طور پر تمہیں عطا فرمائی، اور اس میں انسان کی زینت کا اظہار بھی ہے. وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ تعالیٰ ہی پر ہے سیدھی راہ. اب یہ اشارہ کس طرف ہے؟ جس اللہ نے اتنا اہتمام کیا تمہارے حیوانی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، تو کیا خیال ہے اس نے تمہاری روح کی پیاس کے لیے، تمہاری ہدایت کے راستوں کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی؟ جبکہ اصل شے روح ہے نہ کہ جسم. وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ ہی پر ہے سیدھا راستہ. ومنہا جائر، اور راستے کئی ایک ٹیڑے بھی ہیں. ولو شاء لہداکم اجمعین، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے، بالجبر نہیں ہے. تو جہاں مادی نعمتیں اس قدر ہیں، اور مادی راستوں کو طے کرنے کے لیے کوئی جانور اور کوئی اسی طرح ٹرانسپورٹیشن کے مینس تمہارے پاس اویلیبل ہیں، ایسے ہی روحانی راستے طے کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں راستے عطا فرمائے ہیں، قرآن عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے سے تم روشنی حاصل کر سکتے ہو، اللہ اس کے ذریعے سے صراط مستقیم میں تمہیں گامزن فرما سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا رکوع سورہ مبارکہ کا، اس میں بھی نعمتوں کا ذکر ہے اور جھوٹے معبودوں کی نفی کی گئی. ہو الذی انزل من السماء ماء، وہی اللہ جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، لکم منہ شراب، اس میں سے تمہارے لیے پینے کے لیے ہے، ومنہ شجر فیہ تسیمون، اور اسی سے درخت یعنی سیراب ہوتے ہیں اور اسی میں مویشی چرتے ہیں. اوپر سے برسنے والا پانی تمہیں پینے کے کام آتا ہے، درختوں کو سیراب کرتے ہو، اور پھر جو ساری پیداوار پیدا ہوتی ہے، جانور کھاتے ہیں، سب اسی بارش کے تو پھیل میں. یُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، اور وہ اس سے تمہارے لیے اگاتا ہے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں نشانی ہے، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرنے والے ہیں. اس ایک ایک بات میں، ایک ایک پھل میں، بارش کے ایک ایک قطرے کے برسنے میں نشانی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی. اور یہی مقصد ہے تذکیر بھی اعلی اللہ، اللہ کی نعمتوں کے بیان کے ذریعے سے یاد دہانی. برسنے والا پانی ایک، نیچے زمین وہ ایک، اور پیداوار انگنت جس کو تم شمار بھی نہیں کر سکتے. اس میں نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرنے والے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس اللہ نے مسخر کر دیا، مراد خدمت پر لگا دیا تمہارے لیے رات اور دن کو. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ، اور ستارے بھی مسخر ہیں اس کے حکم سے. اسی سورج کو لیجئے، کتنی حرارت اس سے ہمیں ملتی جس کی وجہ سے زندگی یہاں پر برقرار ہے، اور اللہ نے اتنا مناسب رکھا ہماری زمین کو سورج سے کہ اگر یہ 1% سورج سے قریب ہوتی تو زمین بھٹی بن کر ختم ہو جاتی، اور 1% اس سورج سے دور ہوتی تو برف جم جاتی اور ختم ہو جاتی انسانیت یہاں پر. اللہ کی کار فرمائی ساری. اسی طرح ہمارے نظام شمسی، ہمارا یہ سورج ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور پھر ہمارا سولر سسٹم جس میں ایک بہت بڑا سیارہ بلکہ سب سے بڑا جوپیٹر ہے، اس کا جو حجم ہے وہ بقیہ جتنے سیارے اس سولر سسٹم میں ہیں ان کے ہاف سے بھی زیادہ ہے، اور یہ آڑ بن جاتا ہے ہماری زمین کے لیے کہ اوپر سے بہت سارے جو کومیٹس آ رہے ہیں، شہاب ثاقب وغیرہ، یہ جوپیٹر ان کو زمین پر آنے نہیں دیتا ہے. یہ ان چیزوں میں سے جس کو انسان جانتا بھی نہیں ہے، اور انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے نظام قائم فرما رکھا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل سے کام لینے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. مشرکین معجزات مانگتے تھے، مطالبات کرتے تھے، اللہ نے یہ ساری کائنات کے اندر اپنے معجزات دکھا رکھے ہمیں، غور فکر کرو، غور فکر کرو، غور فکر کرو. یہ قرآن کا بنیادی موضوع ہے جو ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور تمہاری زمین میں پیدا کی مختلف چیزیں رنگ برنگ، یہ پھول ہیں، یہ پھل ہیں، یہ سبزیاں ہیں، یہ پیداوار ہیں، یہ فصلیں ہیں، گوناگو قسم کی، ٹیسٹ ان کا الگ ہے، کلرز ان کے ڈفرینٹ ہیں، تاثیر ان کی ڈفرینٹ ہے، سائزز ان کے ڈفرینٹ ہیں. غور کرو، ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. وہو الذی، اور وہی اللہ تعالی ہے، سخر البحر، جس نے دریا کو مسخر کر دیا، لتاکلوا منہ لحما طریا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، یہ مچھلی بھی ہے اور دیگر سی فوڈز بھی. وتستخرجوا منه حلیه تلبسونها، اور اس سے زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، زیورات بھی اس سے بنا لیے جاتے ہیں موتیوں سے. وترى الفلک مواخر فیہ، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں. ولتبتغوا من فضله، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. آج یہ شپنگ کی جو انڈسٹری ہے کتنا بڑا ذریعہ روزگار کا انسانوں کے لیے. ولتبتغوا من فضله، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزاری کرو. یہ ہے انسان کی فطرت کو اپیل کرنے والا انداز جو قرآن نے استعمال کیا. وہ منطقیانہ باتیں قرآن نہیں کرتا، فطری استدلال ہے قرآن کا جو انسان کو، ایک پڑھے لکھے کو بھی اور ایک غیر پڑھے لکھے کو بھی، یکساں طور پر اپیل کرتا ہے. فلعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزاری کرو. والقا فی الارض رواسی ان تمید بکم، اور اس اللہ نے زمین میں پہاڑ کے بوجھ رکھ دیے تاکہ تمہیں زمین لے کر جھکنا پڑے. جیسے ویل بیلنسنگ کی جاتی ہے، اس گھومنے والی موو کرنے والی زمین کو بھی بیلنس کیا گیا ہے. زمین کا جو وہ قطر ہے وہ تقریباً 3750 مائل سے قریب بنتا ہے، ریڈیس اس کا ہے، اور زمین کا جو ارتھ کرسٹ ہے وہ 1 مائل سے لے کے میکسیمم 30 مائل تک ہے. اتنی بڑی گھومتی بھی شے جس کا 3750 مائلز پر مشتمل ریڈیس ہو، کنٹرول کرنا ظاہری بات ہے اللہ ہی کر رہا ہے. اس کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو اوتادا، یہ الفاظ سورہ نبا میں، بالکل بڑے بڑے کیلوں کی طرح جمع دیا پہاڑوں کو. اور کیل کیا ہوتی ہے؟ جب کسی کرسی یا ٹیبل پہ ٹھوکتے ہیں تو اس کے اوپر کا جو سر ہے جس کو ٹوپی کہہ دیا جاتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے، باقی اکثر اس کا 99% وہ اندر ہوتا ہے. تو پہاڑ تو تھوڑے سے اوپر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، ان کا اکثر حجم اور سائز تو وہ زمین کے اندر گیا ہوا ہے تاکہ اتنے بڑے ریڈیس رکھنے والی زمین کو اللہ کنٹرول کر سکے. وَالْقَافِلْ أَرْضِ رَوَاسِيَنْ تَمِيدَ بِكُمْ، اس اللہ نے زمین میں پہاڑوں کا بوجھ لگ دیا تاکہ وہ زمین تمہیں لے کر جھک نہ پڑے. وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اور نہریں جاری فرما دی اور راستے بھی، راستے زمین میں بھی ہیں اور راستے پہاڑوں میں بھی ہیں. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت کے لیے راستہ پا جاؤ، یہ زمین یہ راستے ہیں. وعلامات، اور اللہ نے علامات بنا دی، زمین ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کئی سطح مرتفع ہے، کئی صحرائی علاقے ہیں، کئی سمندر ہے، کئی دریا ہے، کئی جنگلات ہیں، یہ قطع قطع الگ الگ کر دیا گیا، ان کو علامات ڈیفرنشیٹ کر دیتے ہیں یہ علاقے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے وہ راستہ تلاش کرتے ہیں. آج بھی نیوی کے انسٹرومینٹس راستہ بتاتے ہیں، وہ بیس کرتے ہیں ستاروں کی گردش کو ہی. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور وہ ستاروں سے راستہ پاتے ہیں. یہ سارا بیان کرنے کے بعد ابھی سرچنگ کو اس سن کا انداز، اَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ، تو کیا وہ یعنی اللہ جو پیدا فرماتا ہے اس کے جیسا ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ جواب کیا آئے گا؟ بالکل نہیں. تو افلا تذکرون، تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کیا اس اللہ کی سوا کوئی ہے کہ جو خالق ہو؟ کیا اس کی سوا کوئی ہے کہ جو رازق ہو، مالک ہو، رب ہو، ہر شے عطا کرنے والا ہو؟ تو پھر اس کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس کو پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور اس کو چھوڑ کر تم نے کہیں جھوٹے معبود بنا رکھے، کہیں مال کی محبت اختیار کر رکھی، آخر کیوں؟ افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. یہی بات آئی تھی سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں، اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یہاں رب دیکھیے، وہاں ابراہیم کا 34 میں تھا، ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظالم ناشکرا ہے. یہاں ہے کہ ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ غفور رحیم، بندہ ناشکری کرتا ہے اللہ اس کو معاف فرماتا ہے، فوراً پکڑ نہیں فرماتا، یہ ڈھیل دیا جانا بھی اللہ کی رحمت ہے تاکہ بندہ پلٹ آئے اللہ کی طرف. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ، اور جنہیں وہ اللہ کی سوا پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، جو خود پیدا کیے گئے ہوں ان کو کیسے پکارتے ہو تم؟ اموات غیر احیاء، اب یہ انسانوں میں سے جن کو پکارا گیا ان کا ذکر، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ جانتے بھی نہیں کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں منکرین کا رد ہے اور ان کے انجام کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ دوسروں کو گمراہ کرنے والوں کا وبال بھی ان گمراہ کرنے والوں پر جائے گا. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود معبود واحد ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، بس وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. لا جرم، یقینی بات تو یہ ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اس کے بعد ذکر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکے اور مکے سے باہر بھی جا رہی تھی، تو باہر کے لوگ مکے والوں سے پوچھتے تھے کیا نازل ہوا ہے، اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ تو گئے گزرے لوگوں کی باتیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب جب ان سے پوچھا جاتا ہے، مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ کہتے ہیں کہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. مَاذَا اللَّهُ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انجانے کار کے طور پر تاکہ وہ اپنے پورے بوجھ اٹھائیں قیامت کے دن. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں، یعنی گمراہ ہونے والوں میں ان کا کیونکہ ہاتھ ہے، اس نے گمراہ کرنے والوں کو ان گمراہ ہونے والوں کے گناہوں کا بوجھ بھی دیا جائے گا. الا سا اما یدیرون، آگاہ ہو جاؤ برا ہے وہ جو لاد رہے ہیں. اس کے بعد 14 رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں نافرمانوں کا انجام بیان کیا گیا اور ساتھ ہی کانٹراسٹ کے طور پر فرما برداروں کے حسین انجام کا بھی ذکر ہے. قد مکر الذین من قبلہم، جو لوگ ان سے پہلے تھے یقیناً انہوں نے مکاری کی روش اختیار کی. فات اللہ بنیانہم من القواعد، تو ان کی عمارت پر اللہ کا عذاب بنیادوں کی طرف سے آیا، مراد عمارتوں کی بنیادیں اکھیڑ دی گئیں. فخر علیہم السقف من فوقہم، پس چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی. واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان پر عذاب آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا. ایک اشارہ کچھ لوگوں نے یہاں نکالنے کی کوشش کی ہے کہ 9/11 کے طور پر کچھ یہی ہوا تھا، عمارتوں کی بنیادیں ہلا دی گئیں اور چھت کچھ اس طرح گر پڑی کہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہوا کہ کچھ ہو گیا اور کہاں سے آیا. لیکن بہرحال یہ کھینچا تانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس پرسپیکٹو میں لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ نافرمانوں کے حالات ہمارے لیے کیوں بیان کر رہا ہے. اس لیے کہ جس طرح پچھلے نافرمان حالات کیے گئے، اب بھی جو نافرمانی کریں گے، رسولوں کی دعوت پر اڑے رہیں گے، رسولوں کی دعوت میں مخالفت کریں گے، اب بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. اس کانٹیکسٹ میں سے ہمیں لینا چاہیے اس اسپرٹ کے ساتھ. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر عذاب آیا جہاں سے انہیں خیال بھی نہ تھا. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ، پھر وہ اللہ انہیں قیامت کے دن رسوا فرمائے گا. وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور کہے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے. قال الذين اوتوا العلم، علم والے کہیں گے، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، بے شک آج کے دن کی رسوائی اور برائی ہے کفر کرنے والوں پر. وہ کون تھے؟ الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، وہ کہ جن کے فرشتے اس حال میں جان نکالتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. فالقوا السلم، پھر وہ ماننے کی روش کا پیغام پھینک ڈالتے ہیں، اطاعت کا پیغام ڈالتے ہیں. ما كنا نعمل من سوء، ہم کوئی برائی نہ کرتے تھے، بلا کیوں نہیں. ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ کہ تم کرتے تھے. مراد یہ کہ فرشتے ظالمین کی بڑی سختی کے ساتھ روح قبض کرتے ہیں، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی، لیکن اس وقت کا قبول کرنا معتبر نہیں ہوتا. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، بس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. فلبئس مثوى المتکبرین، یقیناً تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ برا ہے. اب ان نافرمانوں کے مقابلے میں اہل ایمان، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے وہی کے بارے میں، اور ان کا حسین انجام کیا ہے. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جو تقوی اختیار کرنے والوں سے سوال کیا جاتا ہے، کیا نازل کیا گیا تمہارے رب کی جانب سے، تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، جب ان سے یہ سوال کیا گیا، قَالُوا خَيْرًا، تو نے کہا کہ خیر نازل فرمایا. یہ ہے کہ قرآن سب سے بڑا خیر ہے. یہ ہم نے پڑھا سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں، ہوا خیر مما یجمعون، سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے. یہ پڑھا ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں، اس امت میں سے ایک گروہ کھڑا ہو، وہ کیا کرے، یدعون الی الخیر، قرآن کی طرف، خیر کی طرف انہیں بلائے. اللہ کے رسول نے بھی کہا جو اس خیر سے جڑے گا وہ خیر ہو جائے گا. بخاری شریف کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما. تو جب اہل ایمان سے پوچھا جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، قالوا خیرا، اللہ نے خیر بہترین شے نازل فرمائی. اب ان کا حسین انجام، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا، جن لوگوں نے اس دنیا میں بھلائی کی روش اختیار کی ان کے لیے عمدہ انجام ہے. ولدار الآخرت خیر، اور آخرت کا گھر بہتر ہے. ولنعم دار المتقین، اور کیا خوب گھر ہے تقوی اختیار کرنے والوں کا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما. جنات عدن یدخلونہا، ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے. تجری من تحتی الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں. لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں ان کے لیے ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے. آج اللہ کی مان لو، کل تمہاری مانی جائے گی، جو چاہو گے ملے گا. سورہ حمیم السجدہ آیت نمبر 31، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، وہاں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے اور وہ کچھ ہوگا جو تم مانگو گے. اس کی قیمت کیا ہے، یہاں اللہ کی مان لو، وہاں تمہاری مانی جائے گی. سودا کتنا پیارا ہے، زندگی بڑی عارضی اور جنت ہمیشہ ہمیشہ کی. آج یہاں اللہ کی مان لو، جھکا دو اپنے آپ کو، سرینڈر کر دو اس کی خواہش کے سامنے، کل تمہاری خواہش کا احترام کیا جائے گا، جو چاہو گے ملے گا، اللہ عطا فرمائے گا. لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ہوگا. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے. اب ان کی روح قبض ہوتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے؟ الذین تتوفاهم الملائکۃ الطیبین، وہ کہ جن کی فرشتے اس حال میں روح نکالتے ہیں، یقولون السلام علیکم، فرشتے کہتے تم پر سلامتی ہو، اسی وقت سے بشارہ شروع ہو جاتی ہیں، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ. هل ينظرون الا ان تاتيه الملائکۃ او یاتی امر ربک، اب یہ منکرین کو کہا جا رہا ہے، کیا وہ انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب کا حکم آ جائے، مراد ان کی موت یا عذاب کا فیصلہ نازل کر دیا جائے. كذلك فعل الذين من قبلهم، ایسے ہی ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے. وما ظلمهم الله، اور اللہ نے ان کا ظلم نہیں فرمایا. ولكن كانوا انفسهم يظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. فاصابهم سيئات ما عملوا، بس انہیں پہنچی ان کے اعمال کے سبب برائیاں تکالیف. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں مشرکین کے جھوٹے عذر اس کی نفی کی گئی ہے اور منکرین قیامت کا بھی بیان آئے گا. وقال الذين اشركوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے، نحن ولا آباؤنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، اگر اللہ تعالی چاہتا تو نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے. یہ تاریخ انسانی میں ایک طرف تو انسانیت کی ہر دھرمی پر مبنی جملہ ہے، اور دوسری طرف اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنے کا ایک بہانہ ہے. اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس کو استعمال کرو. تم چاہو گے حق پر آنا، اللہ اس کی توفیق دے دے گا. تم نے چاہا اڑے رہنا باطل پر، اللہ نے وہی راستہ آسان کر دیا. امتحان کے لیے یہاں پر بھیجے گئے تھا. اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، بھائی نماز کے لیے ادا کر رہے، اللہ چاہے گا تو کر لیں. مولوی صاحب دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز کی توفیق عطا فرما دے. وہ بھائی مولوی صاحب سے کبھی یہ کہا کہ دعا کیجئے گا میں کھانا کھا لوں؟ مولوی صاحب ذرا دعا کیجئے گا میں دکان کھول لوں صبح جا کے. مولوی صاحب دعا کیجئے گا میں اپنے بچے کے اسکول کو تلاش کر لوں، کون سے اسکول میں داخلہ کرانا ہے. مولوی صاحب دعا کیجئے گا ذرا جاب تلاش کر لوں. وہاں تو سارے کام خود ہو رہے. یعنی معاملات دنیاوی میں یہ مسائل زیر بحث نہیں آتے، اللہ چاہے گا تو ہوگا. حالانکہ اللہ کے جانے سے ہی ہوتا ہے، اصل بات یہی ہے. لیکن جو انکار کرنے والے ہیں، فرار اختیار کرنے والے ہیں، معاملات انسانی میں اس کو بحث نہیں لاتے، کہاں لے کر آتے؟ جہاں فرار اختیار کرنا مقصود ہوتا ہے. اللہ چاہے گا تو یہ کر لیں گے، اللہ چاہے گا تو یہ چھوڑ دیں گے، اللہ چاہے گا تو وہ کر لیں گے، اللہ چاہے گا تو اسے چھوڑ دیں گے. نہیں، اللہ نے اختیار دیے بھائی، جس طرف جانا چاہو گے اللہ وہ راستہ آسان فرمائے گا. سورہ شورہ آیت نمبر 13، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. سورہ الصف آیت نمبر 5، اللہ اسے ٹیڑھا کرتا ہے جو خود ٹیڑھا ہونے کا فیصلہ کر لے. وقال الذين اشركوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے. ولا حرمنا من دونه من شيء، اور اب اس کے حکم کے سوا کسی اور شے کو حرام نہ ٹھہراتے. كذلك فعل الذين من قبلهم، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو ان سے پہلے تھے. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو رسولوں کے ذمے تو صرف صاف صاف طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا، کسی نہ کسی رسول کو. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ ان کی دعوت تھی. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو. طاغوت طغیانی سے، تغاس، ہر فرد، ادارہ، انسٹیٹیوشن یا کوئی حکومت جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم منوا رہا ہو، منوانے کی کوشش کرے، تو وہ طاغوت ہے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، سو ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت دی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو. فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. اِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کی ہدایت کے لیے خواہش کا اظہار کریں گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ فرما دیتا ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی پرزور قسمیں کھائیں. لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے زندہ نہیں فرمائے گا. اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ یا وہاں کے لوگوں میں ایک طبقہ ایسا تھا جو دوبارہ زندہ کیے جانے کبھی سرے سے انکار کر رہا تھا. ان کی طرف اشارہ، یہ جو کہتے تھے کہ جو مر جائے گا اسے اللہ نہیں اٹھائے گا. بلا، کیوں نہیں؟ وعدا علی حقا، یہ وعدہ اللہ پر سچا. برحق، ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِي، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ظاہر فرما دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ کفر کرنے والے جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے. باقی رہا اللہ کی قدرت کاملہ کا معاملہ، تو اس کا اظہار اگلی آیت میں آ رہا ہے. انما قولنا للشیء اذا اردناه، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو ہمارا، ان نقول له، تو ہمارا کہنا تو اتنا ہی ہوتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی. باقی دلائل قرآن مختلف مقامات پر دیتا ہے. زمین مردہ ہوتی ہے، اللہ پانی کو برساتا ہے، اس کو زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی زندہ کرے گا. کہیں اللہ کہتا ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا. کہیں اللہ کہتا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرما دیا وہ تم سے زیادہ بڑی شے ہیں، اشیاء ہیں، تو تمہارا پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے. لیکن یہاں اللہ نے اپنی شان کا اظہار کیا ہے، کوئی عقلی دلیل نہیں دی. کن فیکون، اللہ کہتا ہے ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے. اس کے بعد چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا، جس میں ہجرت کی طرف اشارہ، یعنی ہجرت حبشہ کا بیان بھی ان شاء اللہ تعالی ہم دیکھیں گے. اور قرآن کریم کی وضاحت کی ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا، یہ بھی ذکر آئے گا. اور عذاب کے حوالے سے مشرکین کو تنبیہ بھی کی گئی ہے. والذین ہاجروا فی اللہ، اور جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنا، ہم انہیں ضرور ٹھکانہ عطا کریں گے دنیا میں عمدہ. ولأجر الآخرة اکبر، اور آخرت کا اجر بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کے وہ جانتے. ایک تو یہ کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی کاش وہ جان لیتے، یہ کہ جو دنیاوی لذات میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے اجر و ثواب کو حاصل کرنا نہیں چاہتے، کاش وہ جان لیتے. تو یہ صحابہ کرام میں سے وہ کہ جنہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، ان کے لیے بشارات اللہ تعالی کی طرف سے آ گئی. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ کہ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے مردوں ہی کو رسول بنایا. ایک تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ عورتوں کو نبوت نہیں دی گئی، اور دوسرے یہ کہ انسانوں کو ہی رسول بنایا گیا. نوحی الیہم، ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو یاد رکھنے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں. مراد یہ ہے کہ مشرکین مکہ، اگر تمہارے لیے چیز کوئی نئی لگ رہی ہے کہ کوئی رسول بھی آتا ہے، کوئی وحی بھی آتی ہے، 2500 برس کا فصل ہے اسماعیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً، تو تمہیں اگر یہ چیز کوئی نئی لگ رہی ہے تو اہل ذکر، مراد یہاں پر اہل کتاب ہیں، وہ جانتے کہ اللہ رسولوں کو بھیجتا رہا، وہ وحی کو مانتے بھی ہیں، ان کے تصورات موجود ہیں، ان سے جا کر معلوم کر لو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے معلوم کر لو جو یاد رکھنے والے، علم رکھنے والے ہیں. بالبینات والزبر، نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ، یعنی وہ رسول ہم نے جو بھیجے ان کو نشانیاں بھی عطا فرمائی اور کتابیں بھی عطا فرمائی. وانزلنا الیک الذکر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، یعنی قرآن. الذکر، یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا. لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح فرما دیں. ما نزل الیہم، کیا ان کے لیے نازل کیا گیا ہے، کیا ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں. تو اے نبی، ہم نے آپ کا قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے لیے کیا اللہ نے نازل کیا ہے، ان کے لیے واضح فرما دیں، تشریح فرما دیں، بیان فرما دیں، ایکسپلین فرما دیں. یہ ہے سنت رسول کی حیثیت اور اہمیت کے لیے حدیث، حجیت حدیث، اتھارٹی آف سنت. اس قرآن کی تشریح اور تبیین، واضح کر دینا، ایکسپلینیشن، یہ فریضہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. چنانچہ ہم نے 3 آیات کا تو مطالعہ کر لیا، سورہ البقرہ آیت نمبر 129، پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 151، پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 164، اور پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ جمعہ آیت نمبر 2. 4 مقامات پر 4 فرائض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس میں ایک فریضہ کیا تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ، ان کو کتاب کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں. میں کتاب تو آ گئی، اس کی تعلیم کیا مطلب؟ ایک ہوتی ہے بک، ایک اس کی ہوتی ہے، اس کا ہوتا ہے مینول یا اس کی ایکسپلینیشن. ٹیچر کلاس میں اگر ایک بک کو پڑھا رہا ہے تو اس کا پڑھانا، اس کی جو ورڈنگز ہوں گی، وہ تشریح ہے نا، اور وہ تشریح ظاہری سی بات ہے اس کتاب کے علاوہ ایک شے ہوگی. تو سنت رسول دراصل وضاحت ہے اللہ رب العزت کے اس کلام کی. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ، یہ ذمہ داری تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ آراف آیت نمبر 157 میں، 157 میں یہ بات ہے، یحلہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پاکیزہ چیزوں کے لیے حلال فرماتے اور ناپاک چیزوں کو حرام فرماتے ہیں. یہ پرمیشن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال حرام کی دی تھی. یہی بات ہم نے پڑھی سورہ توبہ آیت نمبر 29 کی روشنی میں کہ اللہ کی طرح اللہ کے رسول نے بھی حرام فرمایا. یہی بات انشاءاللہ آئے گی سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں، ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، رسول جو تمہیں حکم دے اسے لے لو مانو اور جس سے منع فرما دے اس کے بعد آ جاؤ. یہی بات کا اشارہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہو چکا اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ قیامہ آیت نمبر 19 میں، ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان بھی ہمارے ذمے، اللہ فرما رہے ہیں. ایک ہے قرآن، ایک ہے قرآن کا بیان، بیان تشریح، اس کے علاوہ کوئی شے ہوگی؟ وہ ہے سنت رسول، جس کی طرف فائنل اشارہ ہوتا ہے سورہ النجم آیت نمبر 3 اور 4 میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی اشارہ فرماتے وہ اللہ کی وحی کے تحت ہوتا ہے، اللہ کی پرمیشن اور اللہ کی سپرویژن اور اللہ کی نگرانی کے تحت ہوتا ہے. یہ سارے مقامات واضح کر رہے ہیں کہ اس قرآن کو واضح کرنا ذمہ داری تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف پہنچا دینا نہیں جیسے کہ منکرین سنت کہتے ہیں. اگر پہنچا دینا ہی کا مسئلہ تھا تو 23 برس اللہ نے انتظار کیوں کیا؟ اللہ ایک ہی دفعہ میں قرآن دے دیتا. پھر رسول کا مسئلہ بھی کیوں پیش آیا؟ اللہ ہر گھر کے اندر دے دیتا. نہیں، اللہ نے انزلنا الیک، اے نبی آپ پر نازل کیا. اب ذکر، یہ ذکر قرآن، لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں، ما نزل الیہم، ان کے لیے کیا نازل کیا گیا ہے. یہ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ ایکسپلین نہ کر دیں ان کو، فلعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں. افامین الذین مکروا السیئات، کیا جن لوگوں نے بری چالیں چلی ہیں کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر عذاب آ جائے یہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہو، او یاخذہم فی تقلبہم، یا انہیں پکڑ لے چلتے پھرتے حالت میں، فما ہم بمعجزین، بس وہ عاجز کرنے والے نہیں ہوں گے، او یاخذہم علی تخوف، یا انہیں خبردار کرنے کے بعد پکڑ لے. اس لیے کہ اللہ رسولوں کو بھیج کر خبردار کرتا ہے. تمام رسولوں کا فنکشن یہی تھا، سورہ نساء آیت نمبر 165، بشارت دینا، خبردار کرنا. پھر ہم نے پڑھا، پھر ہم نے ذکر اس کا دیکھ لیا، پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں، رسول کو بھیجنے سے پہلے عذاب نہیں آتا، رسول آتے ہیں، اتمام حجت ہوتی ہے، پھر بھی لوگ نہ مانے تو عذاب آتا ہے، اسی کی طرف اشارہ. او یا خودہم علی تخوف، یا انہیں خبردار کرنے کی بات پکڑ لے، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تو بے شک تمہارا رب بہت شفیق، بڑا رحم فرمانے والا ہے. یہ خبردار کر دیا جانا بھی اس کی رحمت ہے، انجانے میں نہیں پکڑتا. اولم یرو الى ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے، ہر شے، یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ، اس کے سائے ڈھلتے ہیں دائیں سے اور دائیں سے اور بائیں سے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں. ہر شے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یہاں ان کے سائے کے سجدے کا ذکر آ گیا. یہ سجدے بھی سایوں سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ہر شے جھکی ہوئی اللہ کے حضور. مشرق سے صبح سورج نکلتا ہے، سائے جھکے ہوتے ہیں مشرق کی طرف، مغرب میں شام میں غروب ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، سائے جھکے ہوتے مغرب کی جانب، وہم داخلون، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں. وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، من دابتیوں والملائکہ، جاندار بھی اور فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یہ جانور بھی چاروں ناچار جھکے ہوئے اللہ کے سامنے. سحر کے اوقات میں انسان سو رہے ہوتے ہیں لیکن پرندے اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جانور بھی اور فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یا خافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے جو ان کے اوپر ہے، مراد ہے کہ جس کو ان پر کلی اختیار حاصل ہے اس رب سے ڈرتے ہیں. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اب 7ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ شرک اور مشرکانہ اوہام کی نفی کی گئی ہے، اور لڑکیوں سے نفرت جو اس وقت کے مشرکین کو تھی اس کا رد کیا گیا ہے. فرمایا کہ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا کہ مت بناؤ دو معبود. یہ تصورات قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں، جیسے ایرانیوں کے ابھی نیکی کا خدا الگ اور بدی کا خدا الگ، اہرمن اور یزنا الگ الگ، کئی اور تصورات تھے، دن کا خدا الگ، رات کا خدا الگ، کہیں ہے کہ تاریکی کا خدا الگ اور روشنی کا خدا الگ. فرمایا کہ نہیں، وقال اللہ، اللہ نے فرمایا، لا تتخذوا الہین اثنین، مت بناؤ دو معبود، انما ہوا الہ واحد، یقینا وہ اللہ تو معبود واحد ہے، فایا فرہبون، پس مجھ ہی سے ڈرو. ولہ ما فی السماوات والارض، اور اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ولہ الدین واصبا، اور اسی کے لیے دین یعنی اطاعت لازم ہے. اتغیر اللہ تتقون، تو کیا اللہ کے سوا تم کسی اور سے ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تمہارے پاس جو کوئی بھی نعمت ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرح تم روتے اور چلاتے ہو، فریادیں کرتے ہو، یہ تمہاری فطرت کی پکار ہے. ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور فرما دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم اس ایک فریق اس وقت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا. فتمتعوا، تو جاؤ کچھ فائدہ اٹھا لو. فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے مراد سزا اس کی کیا ہوگی. ویجعلون لما لا يعلمون نصیبا مما رزقناهم، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے وہ ان کے لیے حصے مقرر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں. مراد ہے کہ اپنے جھوٹے معبود ان کے لیے حصے مقرر کرتے تھے. تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألون عما كنتم تفترون، تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو تم جھوٹ گھڑتے تھے. ویجعلون للہ البنات سبحانا، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں. سبحانا، اللہ اس سے پاک ہے. ولہم ما یشتہون، اور اس کے لیے، اور ولہم ما یشتہون، اور ان کے لیے وہ ہو جو ان کے دل چاہتے ہیں. یہ قرآن کریم کا کئی مقامات پر انداز ہے کہ اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو اور بیٹیوں سے تمہیں نفرت ہے، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، بلکہ دو آیات میں. اور اللہ کو تم الاٹ کر رہے ہو بیٹیاں، فرشتوں کو مونس قرار دیا اور کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہے، معاذ اللہ. یہ انداز اللہ کا ہے سورہ النجم آیت نمبر 21 میں، اللہ کو مذکر ہوں ولہ الانثی، تمہارے لیے بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہوں. تلک اذن قسمت ضیزا، یہ تو بڑی بھونڈے قسم کی تقسیم ہے. تو تم نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دی، سبحان اللہ، اس سے پاک ہے. ولہ ما یشتہون، اور ان کے لیے وہ جو ان کے دل چاہتے ہیں. اب تمہارا اپنا معاملہ کیا ہے، مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے بیٹیوں کے حوالے سے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، غَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی سے کہ جو اسے دی گئی ہے، کہ لڑکی کا پیدا ہونا وہاں معیوب سمجھا جاتا تھا، تو اس خوشخبری کو وہ برائی سمجھتے تھے اور لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتا تھا. سوچتا ہے آیا اس کو رسوائی کے ساتھ رکھے رہے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں دفن کر دے. الا، آگاہ ہو جاؤ، سا ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. یہ تھی پستی اس معاشرے کی، کئی برائیوں میں سے یہ برائی بھی کہ زندہ تک دفن کر دیا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو. آج بھی کچھ ہے کہ نہیں، آج بیٹیوں کو جیتے جی مار دیا جاتا ہے کہیں وراثت سے ان کو محروم کر کے، کہیں بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دے کر، کہیں اس کی پیدائش پر ساس بہو کے اس سر پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ بیٹی کو پیدا ہو گئی. حالانکہ یہ سب اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی دین ہے. سورہ شورہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے آیت نمبر 51 میں، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے دونوں عطا فرمائے، جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ فرمائے، اللہ کی تقسیم ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے معاشرے میں بھی دیکھنا ہمیں چاہیے، یہ فساد ہے. جیتے جی بیٹیوں کو ہلاک کر دیتے، جیتے جی ان کو مار دیتے ہیں. میں نے عرض کیا، وراثت سے محروم کر کے، کہیں بیٹوں کو ترجیح دے کر، کبھی اس کی پیدائش پر منہ بنا کر، اور کبھی تقسیم کر کے، کہ بیٹوں کو تو خود نوازے کیوں، ان کی پونجی جو چاہیے ہمیں بڑھاپے میں. حالانکہ اس بات کی کیا گارنٹی کہ بیٹا ہی بڑا ہو سکے، اس کی موت ہو سکتی ہے کہ نہیں پہلے، اور اس بات کی کیا گارنٹی کہ بڑا ہو کے کمانے کے قابل ہو اور تمہاری موت نہ آ جائے اس سے پہلے؟ پاسبلٹی ہے نا. تو آخر کیوں، جبکہ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، صرف بیٹیاں. ہمارے وہ خواتین حضرات، بھائی اور بہن کے، جن کی صرف بیٹیاں ہیں، فقط بیٹیاں ہیں، ان کو تو ایک انداز میں یہ خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوگی ان کی. بیٹوں کی تو چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا تھا، چار بیٹیاں بڑی ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فقط بیٹی والے تھے. پھر دیکھیے احادیث میں اگر کوئی فضیلت کوئی اجر و ثواب اگر بیان کیا گیا وہ صرف بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے نہیں، مجموعی طور پر تو ہے لیکن جو امپورٹنٹلی بیان کیا گیا وہ بیٹیوں کا معاملہ. مثال کے طور پر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس پر بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ اچھا سلوک اس شخص کے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گا. ایک حدیث، دوسری حدیث سنیے مسلم شریف کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو دو بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے ان کی پرورش کی اور وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئیں اور اس نے ان کا نکاح بھی کر دیا تو یہ شخص اور میں جنت میں بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے. یہ ہے مسلم شریف کی. تیسری بات احمد میں، مسند احمد میں، کہ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہو وہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ اس کی توہین نہ کرے، لڑکوں کو اس لڑکی پر ترجیح نہ دے تو اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ قرآنک ورژن ہے، یہ الہی ورژن ہے اولاد میں سے بیٹیوں کے معاملے میں. تو اگر آج ہیں جو بیٹیوں والے ہیں تو اللہ نے تو ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے. بیٹوں کا تو کرتے ہی کرتے معاملہ آدمی، بیٹیوں سے بے اعتنائی برتی جاتی ہے، توجہ ہٹا لی جاتی ہے. جن کی بیٹیاں ہیں اللہ وہ بیٹیاں ان کو مبارک فرمائے اور ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی صحیح طرح پرورش کرنے کی، تربیت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. پھر ایک دوسرا مسئلہ ہمارے معاشرے میں، یہ خاندانی منصوبہ بندی، یہ وہ، یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے، اس کی رضاکیت کے خلاف بغاوت ہے. اور جتنے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، کیے گئے میڈیکلی، وہ انسان کی صحت کو بھی برباد کرنے والے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف اللہ کی رضاکیت کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں ایمان سے دور لے جانے والی چیز ہے. روکنا چاہیں بھی تو نہیں روک سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا. کیا اللہ پابند ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہو تبھی اولاد پیدا ہو؟ پابند ہے کہ اللہ؟ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے، اللہ پابند نہیں اس قانون کا. تو خدا نہ ان اولادوں کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے، خاص طور پر بیٹیوں کو، اور مجموعی اعتبار سے اس اولاد کو ہمیں اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہیے. یہ ہماری فیوچر انویسٹمنٹ، سالڈ ترین انویسٹمنٹ، جس کا ریٹرن گارنٹیڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کو ہم ضائع کر رہے ہوں، اس سے نفرت کر رہے ہوں، اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوں، بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ ہمیں اپنی اولاد کی قدر کرنے، ان کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے اور پرورش کرنے کی توفیق دے، اور خاص طور پر بیٹیوں کا معاملہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث میں، اگر اجازت ہوتی تو بیٹی کو ترجیح دیتا بیٹوں پر. ترجیح کا معاملہ نہیں ہے، اس سے سلوک کا معاملہ ضرور ہے، لیکن کہ ترجیح کی اگر ہوتی اجازت تو میں بیٹیوں کو ترجیح دیتا بیٹوں کے اوپر. اور اصل بات میں نے آپ کو بتا دی، جن کی صرف بیٹیاں ان کی نسبت قائم ہو سکتی ہے، کس سے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا حال برا ہے. وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کی شان بلند ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.